أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سب کی بریک اوور اور سب واپس اپنی تفسیر سیکھنے کے لیے الحمد للہ ریڈی. سو سبحان اللہ سورۃ النبا. آپ سب کے کمنٹس مجھ سے تھوڑے سے مس ہو گئے بیکاز میں لاگ آؤٹ ہو گئی تھی, اس لیے میرے پاس کمنٹس نہیں ہیں. ایسے چاہیں آپ یا تو پیسٹ کر لیں یا پھر آپ کو دوبارہ شیئر کریں کہ کیا ہم نے سورہ سیکھا. جی سورۃ النبا اپنے نام سے ہی اٹ از سو کلیئر. یس اور ساتھ ہی لبیک ہم نے پلے کر لی ہے. آپ لوگ ریڈی ہیں آن سائٹ تو ان شاء اللہ ہم آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. جی مین وائل ان شاء اللہ جیسے استاد ریڈی ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تفریح کنٹینیو کریں گے. رائٹ آپ لوگ بتائیے اس سورہ سے کیا میسج لیا ہم سب نے. کیا میسج لیا ہم سب نے؟ کیا ہمیں لگتی ہے کہ اتنی بڑی سبحان اللہ کہ ہمیں کائنات کے اوپر غور و فکر کا پھر سے ایک درس ملا ہم سب کو؟ آج ہم واقعی حساب کو بھی بھول چکے ہیں نا. اینڈ اسپیشلی سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ نیوز سن رہے ہیں قیامت کی. بالکل سر, بیکاز ایک طرح سے پکچرائز ہو رہا ہے نا ہمارے سامنے. بالکل بے شائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی موٹیویشنل ہے نا. اور آخر کی آیات تو سبحان اللہ کہ آئی واز تھنکنگ اللہ تعالیٰ یہ ساری بات کتنا ایک ٹیریبل سا ایک منظر ہے کہ اس دن کسی کی کوئی سے نہیں ہوگی اور پن ڈراپ سائلنس ہوگی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا رحمان نام بھی یوز کریں لائک اے ٹیلیسکوپ شوئنگ اس دی حقیقت اف دنیا اینڈ آخرہ. اور قیامت پر یقین کائنات کی نشانیوں سے اور مضبوط ہوتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا, بیکاز ہر چیز ہی ایک اینڈ کی طرف جا رہی ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بھی ایک اینڈ ہے اور ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. دنیا میں انسان کی آیا, اس نے کیا, انسان کیوں آیا اور اس نے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح, ہمارا مقصد کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر کی تیاری کرنے کی توفیق دے. جی بالکل. تو اب استاذہ جی ہمارے ساتھ ریڈی ہیں, انشاءاللہ ہم اپنی تشریح واپس سے سٹارٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هل أتاك حديث موسى اگر تلاوت سے پہلے آپ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہو تو آپ لوگ ایک تو تلاوت کو سجیسٹ کریں گے اور دوسرا یہ کہ آپ اب اگلی سورت کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں گے. ابھی میرے ساتھ ہی آپ جب کھولیں گے بکس تو کافی گڑبڑ ہوگی نا, کوشش کیا کریں. ماشاءاللہ کافی ٹائم تھا, ہم نے آدھے گھنٹے کی بریک لے لی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت نازیات کو شروع کریں گے. تیسرے پارے کی دوسری سورت ہے. سورت کا نام ہی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. نازیات, ڈوب ڈوب کر جان نکالنے والیاں. فرشتوں کی کچھ صفات ہیں. جیسا کہ تیسرے پارے کے آغاز میں ہم نے دیکھا کہ اس پوری سورت کا تھیم قیامت ہے, تو اس سورت میں بھی ہمیں اسی کی جھلکیاں بھی دکھیں گی, اور خاص طور پہ بات موت سے شروع ہوگی کہ کس طرح موت کے وقت میں ایک انسان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. کوشش کریں گے کہ نایتوں کی حد میں رہتے ہوئے ہم دیکھیں کہ مومن کے ساتھ موت کے وقت کیا معاملہ پیش آتا ہے اور فاجر کے ساتھ کیا پیش آتا ہے. اور دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ کیا کسی کے اوپر موت کی جو سختیاں ہیں اس سے اس کو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں. آئیے شروع کریں گے. اور یہ صورت بھی اسی دور کی صورتوں میں سے ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف قیامت کو جھٹلایا بھی جا رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. اور جب ایسی زبردست صورتیں آتی ہوں گی تو آپ سوچیے کہ کفار مکہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. یقیناً وہ اس کو پیچھے تو نہیں کر سکتے تھے. ماننا اور بات ہوتی ہے اور سننا اور بات ہوتی ہے. سننے سے ان کو انکار نہیں تھا, یہ الگ بات ہے کہ ماننے کو دل نہیں کرتا تھا. سورت کا نام پہلے ہی لفظ بن نازیات سے ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورت نبا کے بعد نازل ہوئی اور اس کا مضمون بھی وہی ہے. سورت میں اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام بھی بتایا گیا اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی ہے, اور فرشتوں کی اطاعت کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اس کو کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ان کے ذہنوں میں کوشچن نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جس کام کو تم ناممکن سمجھتے ہو تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی کام کے لیے بہت بڑی بڑی تیاریاں کرے, ایک جھٹکے کے ساتھ اس دنیا کو ختم کرے گا اور تم اس وقت پریشان ہوں گے. بیچ میں مختصراً حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ جس میں مکہ والوں کو وارن کیا گیا کہ رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں کا کیا انجام ہوتا ہے, تم نہیں باز آؤ گے تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. پھر آیت 27 سے 33 میں آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ جینے کے دلائل بیان کیے گئے جس میں کچھ سوالات اٹھائے گئے تاکہ دیکھو کہ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی یا پھر ان پہاڑوں کی اور اس کائنات کی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 34 سے 41 میں بتایا گیا کہ جب آخرت آئے گی تو انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ اس کے دنیا میں کیے گئے کاموں کا ہوگا, اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہاں نفس پہ قابو پانے والوں کا انجام بتایا گیا, اور آخر میں کفار کے اس سوال کا کہ قیامت کب آئے گی بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں سورت کو خلاصے کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والناسیاتی غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب ڈوب کر جان نکالتے ہیں. نازیات, نزع سے سختی کے ساتھ کھینچنے کو نزع کہتے ہیں, اور تمہیں اپنے لفظ سنا ہوگا تنازع, کھینچا تانی, رسا کشی. موت کے وقت کی سختی کا ذکر ہے کہ جب جسم سے روح نکلنا نہیں چاہتی اور فرشتے نکالنا چاہتے ہیں. غرقا, ڈوب کر, جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے, اور اشارہ ہے کہ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں, اس کے جسم کے اندر ڈوبتے ہیں, پھر اس کی جڑے ہیں. اس کے برعکس ون ناشیتوتی نشتا, اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم. ناشیتات, ناشیتتن کی جمع ہے, اور تم ایک لفظ ہم سنتے ہیں نشات, خوشی کے لیے آتا ہے, تو نشتن کہتے ہیں گرا کھول دینا. اشارہ ہے مومن کی جان سہولت سے نکالنے کی طرف. جیسے گرا کھولی جاتی ہے اسی طرح مومن کی روح کی گرا کھولی جاتی ہے اور بڑے سکون سے اس کے جسم کو چھوڑ دیتی ہے. پھر وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم. یہ تیرنے پھرنے والے کیا ہیں؟ فرشتے روح نکالنے کے بعد انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غوطہ خور سمندر سے موتی نکالنے کے بعد, جب موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے. کیا پتہ چلا کہ جسم سے روح نکالنے کے لیے فرشتوں کو جسم کے اندر اترنا پڑتا ہے. امیجن کریں اپنے لیے. اسی طرح سبحا کا ایک اور معنی نہایت تیزی سے اللہ کا حکم ماننا, جلدی کرنا. تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے نا کہ جلدی سے فرشت اس کی روح نکال لو, اس کی طرف اشارہ ہے کہ فرشتے ڈھیلے ڈھیلے کام نہیں کرتے, بہت تیزی سے کام کرتے ہیں. عربی زبان میں تیز رو گھوڑے کو سابح کہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ پہلے بند کے روح, پہلے روح کو کھینچا گیا, پھر جسم کے بند کھولے گئے, پھر اس کی روح کو لے کر باہر نکلا گیا. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم. یہ دوڑ کر آگے بڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں. کیوں؟ نمبر ایک, تاکہ راستے میں کوئی شیطان نہ سن لے اور کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو جائے. دوسرا اس کا معنی مومنوں کی روحوں کو جنت کی طرف جلدی سے لے جاتے ہیں, اور یہ سب کام کرتے کرتے ایک بات نہیں بھولتے, اور وہ کیا؟ فل مدبرات امرا, پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. کام کی تدبیر سے یہاں کیا مراد ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ کی ذات ہے نا, لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو ان کو بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے. مدبر، دبر سے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے بہت غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ پانچوں صفات فرشتوں کی ہے، ان فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی. اب آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ قسم کے بعد جواب قسم پھر نہیں ہے، بس اتنی بات کر کے ختم کر دی گئی بات. تو جواب قسم کیا ہے، یعنی کس بات پہ قسم کھائی گئی؟ آپ کہیں گے کہ مخذوف ہے، حذف کیا ہوا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ایلیمینیٹڈ ہے. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے، اتنی قسمیں فرشتوں کی کھا کے کیا کہا، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، البتہ ضرور تم زندہ کیے جاؤ گے اور ضرور تمہارے اعمال کے بارے میں تمہیں خبر دی جائے گی. یعنی جس شدت سے تم مرنے کے بعد جینے کا انکار کرتے ہو، ہم اتنی ہی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں مرنے کے بعد جینا یا اعمال کی جزا کا ملنا، اس کے بارے میں کئی قسمیں کھائی ہیں. سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا تھا کہ یہ مرنے کے بعد جینا ہوگا. اب آپ اور میں اس ساری حصے کو پڑھتے وقت کیا سوچ رہے تھے؟ ہم خود سے پوچھیں، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ جسم سے روح کا جدا ہونا یہ کوئی آسان بات ہے؟ کیونکہ اگلی بات تو پھر قیامت کی آئے گی نا. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جانکاری کی، ہمارے جسم میں روح کی حیثیت کیا ہے. ایسے کہہ لیجئے کہ ایک گھر ہو اور اس میں کوئی مہمان آ جائے کچھ دن کے رہنے کے لیے. مہمانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت ہی پیسفل ہوتے ہیں، آپ کے لیے سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی جائیں. اب جب وہ جانا چاہتے ہیں تو جو آپ کے دل پہ چوٹ پڑتی ہے نا، اس کو امیجینیشن میں لیں، ٹھیک ہے؟ لکھ لیں کچھ مثالوں سے آپ کو تھوڑا سا فرق بتا کے، پھر کچھ پڑھ کے بھی سناؤں گی انشاءاللہ. دوسری قسم کے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو خوب ستایا، خوب آپ کی آزمائش کی، تکلیفیں بھی دی. ایک تو انسان کے ہونے سے، انسان ہونے کے ناطے ہوتی ہی ہیں، لیکن انہوں نے کچھ اور بھی مسئلے پیدا کر دیے. اب وہ جب جانے کا نام لیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ جان چکی، یہ میرا اور آپ کا جو جسم ہے نا، اس کے اندر یہ روح چند دن کی مہمان ہے. اچھی روح جب نکلتی ہے تو دل کی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ایک اچھے مہمان کے رخصت ہونے کے وقت ہوتی ہے، اور جب کوئی بری روح، بدرو نہیں، بری روح، فرق ہے دونوں میں، کوئی بدرو نہیں ہوتی، برے اعمال کر کے کوئی جاتا ہے نا، تو تکلیف، کچھ الجھن، کچھ اپ سائڈ ڈاؤن تو تب بھی ہوتی ہے، لیکن بعد میں سکون ہو جاتا ہے. کیا مومن کو موت بڑے آرام سے آتی ہے اور کافر کو بڑی تکلیف سے آتی ہے؟ کیا یہ اصول ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا، کیا اس کا الٹ ہے کہ مومن کو بہت تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت تو کافر کو نہیں ہوتی؟ یہ بھی نہیں ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بچہ ہے، وہ امریکہ پڑھنے گیا، اب پردیس میں نا، اب چھٹیاں آ رہی ہیں، تو اس کا دل کیا کرتا ہے کہ پاکستان جائے، عید منائے، چھٹیاں گزارے، کچھ بھی کرے. اب آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ تم پاکستان جاؤ، تو اس کے دل میں کیا خوشی ہے نا، اس کا دل کدھر لگا ہوا ہے؟ پاکستان میں ماں باپ، رشتے دار، یا جو بھی ہیں پاس کے. اب جا تو وہ رہا ہے، دل میں خوشی تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی سائملٹینیسلی اس کو کچھ فکریں بھی ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ٹکٹ بک کرانا ہے، پاسپورٹ چیک کرنا ہے، سفر کی تیاریاں، پھر وہ سفر کا ایک لمبا ایسا سفر جو لگتا ہے ختم ہی نہیں ہوگا، اتنا لمبا سفر بیٹھنا، تکلیف تو اس کو بھی ہوتی ہے نا. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص جب اس جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، تکلیفیں تو ہو رہی ہیں جسمانی طور پہ، لیکن اندر سے اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اندر گھڑی دیکھے گا کہ شکر ایک گھنٹہ اور کام. دوسرا، ہائے ایئرپورٹ پہ ماں آئے گی، ہائے بیوی ہوگی، ہائے بچے ہوں گے، سمجھ گئے؟ تو دو طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیں، ایک جسمانی مشقت، جسمانی تکلیفیں، اور ایک روح کو ہوتی ہیں. ایسا شخص جو خوشی خوشی اپنے وطن واپس آ رہا ہے، اس کے جسم کو تو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کی اندر سے روح خوش ہے، نشاط ہے. یہ مومن کا وقت حال ہوتا ہے اس دنیا سے جاتے ہوئے. مومن کو موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو حدیثیں ہی پڑھ کے سناؤں گی، میں خود نہیں بولتی کچھ، لیکن یہ پہلے ایک فلسفہ سمجھ لیں. جسم کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا دل اندر سے بڑا خوش ہوتا ہے، اچھلتی ہے اس کی روح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب موت کی سختی تھی تو آپ کا کیا کہہ رہے تھے؟ الا ان للسقرات ان للموت لسقرات، ہائے موت کی بے ہوشیاں، ڈبکیاں، آپ کو دو لوگوں جتنا بخار تھا، لیکن اندر سے آپ کا دل کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم انی علی، اللہم بر رفیق العلی، کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے. تو مومن کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، جسم پہ تکلیفیں ہوتی ہیں. اب اس کے برعکس دوسری مثال سمجھیے. ایک اور شخص ہے جس کو امریکہ سے پاکستان لایا جا رہا ہے. اور کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس نے امریکہ میں جا کر کچھ مس چیفز کی، اوور سٹے ہوا، اپنے ویزے کو مس یوز کیا، آخر امریکن گورنمنٹ نے اس کو پکڑ لیا اور بڑی عزت سے اس کو ڈپورٹ کرنا چاہا. اب جب وہ اس کو ڈپورٹ کرنے کے لیے پاکستان لے کے جاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ. اس نے بھی وہی سفر طے کرنا ہے، اس کو بھی مشکلات ہیں، وہ تو بےچارا اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہو بھی نہیں سکتا. لیکن سب سے بڑا غم کیا ہے کہ آگے جائیں گے تو جیل مقدر ہے، وہ کہیں گے پکڑو اپنے ملک کا شخص، یا جیل ہے یا شرمندگی ہے، تو اس کو خوشی نہیں ہے نا. تو اس کو جس مانی بھی تکلیف ہے یا ٹارچر ہے، یا اس کو اللہ نہ کرے ایک اور برے، ایک اور رنگ میں سن لیں، اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کو کوئی بری خبر سن کے پاکستان جانا پڑے، کیسا وہ سفر ہوگا؟ سفر نہ ختم ہو پھر جا کے جو رونا دھونا اور جو دکھ اور جو دوسروں کو دیکھنا. ہم تبھی کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہمیشہ خیر اور خوشیوں کے ساتھ لے کے جانا اپنے ملک، کبھی بری خبر سن کے نہ ہم جائیں، ان کو ہماری، ہمیں ان کی کوئی بری خبر نہ ملے، ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ہیں نا. اب جب کوئی کسی کی موت کی، صدمے کی خبر سن کے پاکستان جاتا ہے تو کیا ہے؟ جسمانی تھکن بھی ہے تو قلبی تھکن بھی ہے. یہ حالت ہوتی ہے فاجر کی موت کے وقت، سیدھی سی کہانی ہے. جسم کی تکلیف تو فطری ہے، روح کو تکلیف ہے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. اور یہ جو روح ہے نا، میرے اور آپ کے جسم ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ مثال دیکھیے کہ یہ بوٹل ہے، ہم اس سے سمجھتے ہیں. یہ بوٹل سمجھیے کہ ایک انسان ہے، جسم ہمارا ایسے ہی ہے نا، ایک فیچر، ایک شیپ دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے. اب جسم کے اندر اس وقت ہم یہ دیکھیں، یہ میں نے ایسے کیا تو پانی کیسے ہو گیا؟ ٹیڑھا ہو گیا نا. اب اس کی آپ اس طرح اگر سننے والے بھی محسوس کریں تو اتنی آدھی بوتل اوپر سے خالی ہے نا، تو نیچے بھری ہوئی ہے. اب یوں دیکھیں، میں نے اس بوتل کو یوں کیا، اب کیا ہوا؟ پیندے سے لے کے تقریباً نصف بوتل پانی سے بھر گئی، اوپر خالی ہے. اور اگر میں اس کو یوں کر دوں، یہ دیکھیے آڑا کروکٹ، اب کیا ہوا؟ یہاں اتنا ہے تو یہاں اتنا، یہ پانی یوں یوں ہو رہا ہے نا. اچھا اب بالفرض میں نے اس کا پانی نکالنا ہو تو میں کیا کروں گی؟ یہ دیکھیے ڈھکن کھولا، ٹک ٹک ٹک. پانی کو نکالنا بہت آسان ہے، جبکہ ہماری روح جسم میں اس طرح نہیں ہے جیسے یہ پانی اس کے اندر پھر رہا نا، نہیں ہے. جسم میں روح کیسے ہے؟ گندی ہوئی ہے. گندی ہوئی کی مثال میں ایسے دیتی ہوں اکثر، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دے دیتی ہوں، کہ کبھی آپ کے بالوں میں آٹا لگ جائے گونتے گونتے، یا روٹی پکاتے گیلے آٹے کا ہاتھ لگ گیا، یا گم لگ جائے اور آپ کی چٹیاں بن جائیں، اور آپ چٹیاں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر تو آٹا لگا ہوا ہے، تو آپ کبھی اس کو کھینچتے ہیں نا تو وہ ایک بالا پکڑتے ہیں نا تو اس کی چیخ سے آپ کی آخر تک چوٹ میں نا اس کی پوری کھینچ پڑتی ہے. روح جسم میں گندی ہوئی ہے، ہروئی ہوئی ہے. جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں تو اس میں سب کچھ گوند دیتے ہیں نا، میر بھی گوند دیا، اس میں ہم نے بٹر گوند دیا. آپ کوئی کہے کہ اس گوندے ہوئے آٹے میں سے ذرا آپ وہ ییسٹ کے ذرے نکالو، یہ ہے ونازیاتی ورقہ. جسم میں ڈوب کر جسم کی ایک ایک پور میں سے جان نکلتی ہے. آپ کو پتا کہ یہ ہمارے جسم میں جتنے سیلز ہیں، ہر سیل اپنی جگہ ایک زندہ سیل ہے. اب جو سائنس جانتے ہیں وہ میری اس بات کو زیادہ انجوائے کریں گے، جو نہیں جانتے وہ تھوڑا سا صبر کر لیں. جسم کے اندر ملین ٹریلین سیل ہیں، صرف اس ایک انگلی کو اگر کوئی گنے نا اس کے نیچے رکھ کے، تو اس کے نیچے لاکھوں سیلز ہیں. اور ہر سیل کے اندر ایک سینٹر میں نیوکلیس ہے اور اس کے ارد گرد نیوٹران ہے، اور ہر سیل زندہ ہے. ہر سیل زندہ ہے، جو سیل زندہ نہیں ہوتے نا تو وہ جگہ پھر وہ بے جان ہو جاتی ہے، ٹیومر بن، ٹیومر کیا ہے؟ اس کے اندر بے جان سیل ہوتے ہیں. اچھا اب آپ صرف اس ایک ہاتھ کو لے مثال لے لیتے ہیں، ایک لاکھ سیل ہے میرے اس ہاتھ میں، اور جب میری موت آنی ہے نا تو فرشتوں نے ہر سیل کے اندر سے الگ الگ جان کھینچنی ہے، ایک لاکھ سیلوں میں سے روح کھینچنی ہے، یہ ہے ونازیاتی ورقہ. اور روح جو ہے نا جسم میں چھپتی ہے، کس کی؟ فاجر کی. اس کو پتا کرتوت اچھے نہیں تھے، تو جب برے انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ نکل نہیں چاہتی روح، ادھر جائے گی ادھر جائے گی, جیسے پولیس آئے نا تو مجرم کبھی ادھر چھپے گا کبھی ادھر چھپے گا. اور مومن کی روح کیسے نکلتی ہے کہ جیسے آپ بوٹل کھول دیں اتنا اتر کم ہو چکا ہوگا, دو تین دن کھلی رہ جائے اگر اتنے پرفیوم کی بوٹل تو ساری اڑ جائے گی. مومن کی روح خوشی خوشی اللہ کی طرف جاتی ہے, جب کی روح کو پتہ پڑنی ہے تو وہ چھپتی ہے. تو ون نازیاتی غرقہ میں کافر کی روح نکلنے کی بات ہے عام طور پہ, اور ون ناشیتاتی نشتہ میں کون سی مثال ہے؟ نیک انسان کی. ایک اور مثال دے کے آپ کو پھر میں کچھ حدیث سناتی ہوں. آپ دیکھیے کہ ایک ماں ہے نا, اس کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے, پیٹ میں بچہ رہتا ہے, ماں کے لیے بوجھ ہوتا ہے نا, تکلیف بھی ہوگی, بوجھ بھی اٹھائے گی, پھر ڈلیوری پہ اٹھائے گی. وہ بچہ بعد میں چاہے فرعون بنے چاہے وہ موسیٰ بنے, پیدائش کے وقت ماں کو درد تو ایک ہی جتنا ہوا نا, اور پیدائش سے پہلے کے جو مرحلے تھے اس میں ماں کو بوجھ ایک ہی جیسا تھا. بعد میں وہ بچہ نیک بنا, بعد میں وہ بچہ بد بنا, لیکن پیدائش کے وقت ماں کو تکلیف ہوئی. اسی طرح ون نازیاتی غرقہ ون ناشیتاتی نشتہ. میرا خیال ہے کہ کافی حد تک اب یہ سمجھ گئے کہ موت پہ نیک اور بد کا کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. بڑی پیاری کتاب ہے یہ, قبر کا بیان, تفہیم السنہ شریف, جو ماشاء اللہ آپ کے ادھر پڑھاتے ہیں, اور یہ بک بھی کسی مقام پہ آپ پڑھیں گے آگے چلتے جائیں گے. تو اس میں سے ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ موت کی تکلیف کیا ہے, موت کے ساتھ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اب آپ اس میں سے چھوٹے چھوٹے نوٹس لے لیں تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ہینڈ آؤٹ تیار ہو جائے گا کہ موت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کیا. عام باتیں تو آپ نے عام طور پہ کہی تھی نا, لیکن موت کے لیے یا قبر کے لیے تیاری کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یا اخوانی, او میرے بھائیوں, امت کو بھائیوں کہہ رہے ہیں, لمس لہذا فائدو, اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو, یعنی اپنی قبر کے لیے تیار ہو جاؤ. اور حقیقت ہے کہ قبر ایک عجیب چیز ہے, اس کو تو ہم ابھی نہیں ٹچ کریں گے, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ موت کے بارے میں اسلام کا کیا مرحلہ ہے, کیا موت کے بارے میں اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے. تو پہلی بات ہے کہ موت برحق ہے, موت آ کے رہے گی, موت کا تذکرہ پسندیدہ ہے, موت کو یاد کرنا بہت پسندیدہ ہے, موت کو یاد کرنے والے عقل مند کہلاتے ہیں. یہ سب احادیث میں سے, میں صرف اس کی ہیڈ لائن پڑھ رہی ہوں. موت کو یاد کرنا عبادت ہے. جی پوری حدیث پڑھنے کا وقت نہیں ہے, بعد میں آپ بات بک میں سے خود پڑھ سکتے ہیں. موت اور قبر کو یاد رکھنے والا صحیح معنوں میں اللہ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے. سب کے ریفرنسز پوری حدیث کے ساتھ یہاں موجود ہیں. موت کی خواہش کرنا منع ہے, آپ خواہش نہیں کر سکتے. شدید تکلیف میں موت کی دعا ہے, اور وہ کیا ہے؟ جب کسی کو بہت تکلیف ہو نا, حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے بہت تکلیف ہو تو موت کی آرزو نہ کرے, ہاں اگر اس کے بغیر گزارا نہ ہو تو یوں کہے, آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے, اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے, اور مجھے اس وقت وفات دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح شہادت کے لیے دعا کرنا جائز ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے. پھر موت کو خیر و برکت کا باعث بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا بھی سکھائی گئی, وہ دعا بھی آپ دہرا لیں, اور اس وقت یاد کرنے کی نیت سے نہیں, مانگنے کی نیت سے مانگیں کہ اللہ ہماری ہمارے حق میں یہ دعا لگا لے, اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير و للموتى راحة راحة لي من كل شر. اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو میرے انجام کا محافظ ہے، یعنی مرتے دم تک میرا دین سلامت رہے، کئی اینڈ پہ جا کے میں بھٹک نہ جاؤں. میری دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری روزی ہے. میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے مرنے کے بعد پلٹ کر جانا. میری زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر برائی سے بچنے کے لیے باعث راحت بنا. مسلم کی روایت ہے. اب موت کی سختی پہ تھوڑی سی بات کر کے آگے چلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ موت کی تکلیف اور سختی برحق ہے. سورۃ قاف آیت 19 میں ہم پڑھ چکے، وجہ سکرت الموت بالحق، اور موت کی سختی حق لے کر پہنچی. اور موت کی تکلیف شدید بھی بہت ہوتی ہے. موت کی جتنی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اتنی تکلیف قیامت تک کسی دوسرے کو نہیں ہوگی. جی، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی تکلیف پر حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کہتی ہیں کہ آپ کے موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں کہتی. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. مرتے وقت اللہ تعالیٰ مومن کے کچھ اعزاز فرماتا ہے، عزت دیتا ہے، آنر دیتا ہے. وہ نوٹ کر لیجئے، 10 قسم کے اعزاز ہیں جو ایک مومن کو ملتے ہیں. وَنَّاشِتَاتِ نَشْتَا. پہلی بات، فرشتے رخ قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں. پھر مومن آدمی کی رخ قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، شائنی فیسز. پھر تیسری چیز، مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں. پھر اگلی، سفید ریشمی کفن جنت سے آتا ہے. پھر روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں، یعنی جنت کی مسک آتی ہے نیک بندے کے لیے. پھر پانچویں چیز ہے، مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا مندی کی بشارت دیتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، پڑھیں گے آگے ہم. مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روح زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے، یعنی مومن کی روح سے خوشبو پھیلتی ہے. مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک جاتے ہیں. ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مومن روح کا اندراج یعنی انٹری علیین میں کر لیا جاتا اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا. جی، اور سورۃ نحل آیت 32 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. اور سورة احزاب آیت 44 میں بھی آتا ہے، تحیتهم يوم يلقونه سلام. جس روز اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا. پھر اسی طرح سے مومن آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، تو اس کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش شدید ہو جاتی ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے اللہ تعالیٰ سے ملوں. اب مومن کی باتیں تو سنتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، لیکن کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اس کو بھی سن لیجئے. پہلی چیز، مرتے وہ کافر کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ کیا؟ انتہائی خوفناک سیاہ چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. پھر فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں، جیوٹ چبھنے والا. پھر روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لے کر آتے ہیں. روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے کافر کو یہ کہہ کر ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ناپاک روح نکل اس جسم سے اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف. کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے اس کے چہرے اور پیٹ پر تھپڑ مارتے ہیں. کافر کی روح قبض کرتے وقت فرشتے کافر کو آگ کے عذاب کی خبر سناتے ہیں. مرتے وقت کافر کی روح سے روئے زمین پر پائے جانے والے بدترین مردار جیسی غلیظ بو آتی ہے. کافر روح کی بدبو محسوس کر کے زمین و آسمان کے درمیان اور آسمان میں موجود تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. کافر کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے اسے آسمان اول کی طرف لے جاتے ہیں اور تعارف کروانے کے بعد آسمان کا دروازہ کھلوانے کی درخواست کرتے ہیں، لیکن محافظ فرشتہ دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کافر روح کا اندراج سجین میں کر دیا جائے، اور سجین میں انٹری ہونے کے بعد کافر کی روح کو بڑی ذلت کے ساتھ آسمان اول سے ہی زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے انجام کیسے اور کس طرح کا. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی جان نکلنے کی بات سنائی اور ناک پہ ہاتھ رکھ لیا کہ اس کے جسم سے جو گندی بو آتی ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے. کافر کی روح اس کے جسم سے اتنی مشکل سے نکلتی ہے جیسے لوہے کی سیخ گیلی اون سے باہر نکلتی ہے. اون کا گولا ہو نا، تو اس کے اندر سے آپ لوہے کی گیلی سیخ ڈالیں تو وہ کس طرح ادھڑ کے نکلے گی. کافر کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے کافر کو اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب کی خبر سنتے ہیں، جس کی وجہ سے کافر اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتا. اور کافر روح کو مخاطب کرتے ہیں، اے خبیث روح، تو خبیث جسم میں تھی، اب نکل ذلیل ہو کر. آج بشارت ہو تجھے جہنم کے کھولتے پانی اور پیپ کی اور دوسرے عذابوں کی. تو اب آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ ون نازیاتی غرقا ون ناشتاتی نشتا، اس سے کیا مراد ہے؟ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری موت ایمان کی ہو. اپنی دعا میں یہ دعا ضرور شامل کیا کریں کہ اللہ ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت دے. اور آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی یہ ساری صفات جو ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط بھی ہے. اب آگے قیامت کا ذکر ہے کہ چلو موت تو ایک انفرادی قیامت تھی نا، اب دیکھو ہونے کا حال ہے. اصل قیامت، اصل موت جو اس کائنات کی موت ہے، اس دن یوم ترجف الراجفہ، جس دن مار ہلائے گا زلزلے کا ایک جھٹکا. رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، ہلنا، کسی چیز کا ہلنا. تو جب قیامت آئے گی تو کائنات کانپنے لگے گی رجفہ سے، اور اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفخہ اولا. اس کے دو نام ہیں، نوٹ کر لیجئے، نفخہ اولا یا نفخہ فنا. ساری کائنات کانپے گی، لرزے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی. یہ پہلا نفخہ ہے. اس کے بعد کیا ہوگا دوسرے طور پہ؟ تتبعہ الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی. یہ جو رادفہ ہے نا، اس کو لکھ لیں، یہ دوسرا نفخہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ رادفہ. اس سے کیا ہوگا؟ سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے. اور یہ جو دوسرا نفخہ ہے، یہ پہلے نفخے سے 40 سال بعد ہوگا. رادفہ کیوں کہہ جا رہے ہیں اس کو؟ وہی یاد رکھے کافی اور ردیف، پہلے نفخے کے بعد چونکہ آ رہی ہے تو لہٰذا اس کو اس کا ردیف کہا جائے گا. ٹھیک ہے، نفخہ ثانیہ یا رادفہ ہوگا کیا اس دوسرے نفخے کے بعد؟ اللہ اکبر. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے. ابصارها خاشیہ، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی. یقولون، وہ کہیں گے، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ یعنی کیا ہم دوبارہ واپس اس دنیا میں بھیجے جائیں گے یا جیسے دنیا میں تھے ویسے ہوں گے؟ ابصارو کیا ہے؟ اصحابہا، یعنی مراد کیا ہے کہ ایسے دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوں گی. اور یہ تو لفظ ہے نا حافرہ, پہلی حالت کو کہتے ہیں. اصل میں کفار مکہ کہا کرتے تھے کیا ہم پھر زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے پہلے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دیتے ہیں کہ ہاں کیوں تمہیں اتنا مشکل لگتا ہے, یہ ہو کے رہے گا. تم کہتے ہو ہم دوبارہ واپس اس حالت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یس اٹ ول ہیپن. اور ازامن نخیرہ, کیا اس وقت جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے, یعنی ہماری ہڈیاں بھی ہل گئیں تو ہمیں اس وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کیے جائیں گے جبکہ ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئیں. فرمایا قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ, کہتے ہیں یہ تو پھر لوٹنا نقصان دہ ہے, خسارہ ہوگا, یعنی اگر واقعی ہم دوبارہ پلٹا دیے گئے تو پھر تو بہت مشکل ہوگی. یعنی اگر وہی ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے بڑی سخت نقصان والی ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاخِرَةِ, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو ایک خوفناک ڈانٹ ہے. زجر کہتے ہیں ڈانٹ کو, زجر و توبیخ کا نام سنا ہوگا, یعنی ایک سخت ڈانٹ پڑے گی. اب دیکھیے بعض دفعہ بچے نہیں سنتے نا تو پھر ایک زور کی آواز پڑتی ہے نا باپ کی تو پھر دبک کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں ان کو قرآن کے ذریعے اتنی تذکیر کی گئی, اتنے پیار سے بلایا گیا, یا ایھا الناس, اور جو کچھ بھی کہا جا سکتا تھا کہا گیا, لیکن انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. لیکن اب جب قیامت کے سور کی ڈانٹ ان کے کانوں میں پڑے گی لگ پتا جائے گا. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ, کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے, پھر نکو پیچھے رہے گا. ساحرہ کے زمین کی سطح, یعنی میدان, یہ جو زمین کے اوپر کا حصہ ہے نا, سطح زمین کو ساحرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے. اسی طرح اس کی ایک اور تفسیر کی گئی, کیا چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے, اسی لیے اس کو ساحرہ کہا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ ایک نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے. آپ یوں سوچئے کہ ایک بڑا سا الارم لگے اور سب بستروں سے اٹھیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں. اچھا بات قیامت کی چل رہی ہے ابھی, لیکن بیچ میں دیکھیے گا ایک دم موسیٰ کی بات. حل اتا کا حدیث موسیٰ, کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہارے پاس پہنچی ہے؟ اس ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا, کہ جب ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا. موسیٰ کا ذکر ایک دم یہاں کیسے آ گیا؟ تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ جو کلام کیا تھا اور اس دور کے لوگوں نے اس کی بھی نافرمانی کی تھی, اس کی طرف اشارہ ہے. واقعہ وہی ہے کہ موسیٰ مدین سے واپس جا رہے تھے, آگ کی تلاش میں کوہ طور پہ گئے. وہاں ایک درخت کی اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, پیچھے پڑھ چکے ہیں سورت طہٰ میں بھی اور دوسری جگہ. تو یہاں طوا کا نام ہے, کیوں؟ ہم کلامی کی, یعنی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ادھر بات چیت ہوئی تھی, جو بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوا. کیا کہا گیا؟ اذھب الی فرعون انہ طغی, کہ تم فرعون کے پاس جاؤ, اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. فقل هل لك الا ان تزكى, اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ نوٹ کیجئے گا, وقت کے فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اور موسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جا کے کیا کہنا؟ کہ اپنی اصلاح کر لو, یہ نہیں کہ اپنی تلوار سے ایک فرعون کا گلہ ہی کاٹ دو. پہلے تبلیغ ہے, پھر اس کے بعد کوئی دھمکی ہے, پہلے اصلاح کی کوشش ہے, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جنگ ہوگی. وہ دیا کیلا ربی کا فتخشا, اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈر جائے. کتنا خوبصورت انداز ہے, فرعون سے جا کر اپنی رب کی باتیں نہیں کرنی, اس کے رب کی باتیں کرنی ہے. وہ کفر میں, نافرمانی میں, تکبر میں حد سے بڑھ گیا, تو اس کو پوچھو کیا تو ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے کہ تیری اصلاح ہو. مراد کیا یہاں اصلاح سے؟ کہ مسلمان ہو جا, متی ہو جا, بات مان لے, نہیں ہے تو تیرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, توحید کا اور عبادت کا راستہ بتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے فرعون کی ہدایت سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. خیر موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا. فاراہ الآیۃ الکبریٰ, بس اسے بڑی نشانی دکھائی. کون سی تھی وہ؟ اسا اور ید بیضا. لیکن فکذب و اسا, تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم دوبارہ یس آ, پھر وہ پلٹا اور پھر پلٹا. تھوڑی سی خاموشی چاہیے, یہ آوازیں ریکارڈ ہوتی ہیں. فکذب و اسا, تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی. ثم دوبارا یسا, پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے. دوڑ دھوپ کرتے ہوئے یعنی موسیٰ کے خلاف کوششیں کرتے ہوئے. پھر فحشرا, پھر سب کو جمع کیا. فنادا, پھر پکارا. یہ وہی اشارہ ہے جو اس نے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور موسیٰ کا مقابلہ کرایا, لیکن سارا کچھ کر کر آ کے کیا کہا. فقال انا ربکم الاعلا, میں تم سب کا رب اعلی ہوں. یعنی اور بھی رب ہیں لیکن ان سب میں سے بڑا میں ہی ہوں. یہاں تذکرہ سی بات کر کے دیکھتے ہیں. دیکھیے بظاہر یہ فرعون کا ایک عمل دکھ رہا ہے نا. کل کے دور میں فرعون ایک خدا فراموش کلچر کا نمائندہ دکھایا جاتا ہے. فرعون نے جو کچھ بھی کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو جمع کیا, آج اگر دیکھا جائے تو یہی کام میڈیا کرتا ہے. کل تو فرعون کچھ ایسے قوانین بناتا تھا نا کہ جس سے موسیٰ کی شریعت جو تھی اس پہ حرف آتا تھا. آج آپ دیکھیے کہ ڈیموکریسی کے نام پر ہر بندے کو یہ اختیار دے دیا گیا, آپ ووٹ ڈالیں اور آپ غیر اسلامی چیز کو چوز کر لیں. یہ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ ہے نا, آپ غور سے سوچیں نا تو ہر دور میں ہر اس پاور اور طاقت نے کیا جو خود کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا ہے. فرعون نے اپنی کسی چیزوں کے اوپر یہ مان کیا تھا, آج ہمارا نفس بھی یہی کہتا ہے, میں تمہارا رب اعلی ہوں, میری مانو, جو میں کہتا ہوں وہ کرو. تو آج کے دور میں غیر اسلامی طریقہ انتخاب کہہ لیجئے اور اسی طرح سے جو آج حکمرانی کے طریقے ہیں, یہ سارے سمبلائز کیے جا رہے ہیں ادھر کہ فرعون کی ساری دوڑ دھوپ اللہ کے نظام کو پیچھے ڈال کر اپنے نظام کو آگے کرنے کی تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کیسے کی, اس کا تذکرہ آ گیا کہ وہ تو اپنے سارے اسباب جمع کر چکا تھا لیکن اللہ کو کچھ اور مطلوب تھا. تو لہذا فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی, تو سب سے بلند اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا. وہی لفظ نکال ہے جو پیچھے گزر چکا ہے, سورہ مزمل میں آیا تھا, انکال و جہیما فتح منزا غصہ نکل نکل بیڑیاں. یعنی فرعون کو سمندر میں ڈبویا اور سب کے لیے عبرت بنا دیا. ان نفی ذالک لعبرت لمن یخشا, بے شک اس میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے. یہاں دوسرا قصہ پورا ہوا سورت کا, کیا پتہ چلا. اللہ کے نبی کے لیے تسلی ہے اس واقعے میں کہ دیکھیے آج اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو موسیٰ کی بھی نہیں مانی تھی. اور کفار مکہ کے لیے وارننگ ہے کہ تم آج اس نبی کی بات نہیں مان رہے تو جس طرح فرعون نے موسیٰ کی نہ مانی تو اس کا انجام ہوا, یہی تمہارا بھی ہوگا. یہاں تک ہم سب بھی اپنے اوپر سوچیں, کبھی بھی کوئی اپنی طاقت کے نشے, کوئی بندہ اپنی طاقت کے نشے میں بڑا نہ بنے, یہ خلاصہ ہے. اور یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ لا کر مکہ والوں کے کان تو کھڑے ہو ہی گئے نا. ہر بندہ دوسرے کے حال سے عبرت لیتا ہے اگر اس کے دل میں خشیت ہو. اور اگلی بات اس حصے سے کیا پتہ چلی کہ نصیحت صرف وہ لے گا جو قرآن کو اپنے لیے سنے گا, خشیت کے ساتھ سنے گا. اس کو یہ لگ جائے گا کہ واقعی میں نے اس سے عمل لینا. بہت سارے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن کے پڑھنے کے نتیجے میں کیا, آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن پاک کا جو پہلا ترجمہ ہوا تھا انگلش زبان کو وہ نان مسلم نے کیا تھا. اور حیرت ہونے کی اتنی ضرورت کوئی نہیں ہے, آج بھی نارویجین زبان میں جو قرآن کا ترجمہ بہت ساری مسجدوں میں یوز ہوتا ہے, حیرت ہوتی ہے سن کے, وہ نان مسلم نے کیا ہوا ہے. جی یہ ٹرو بات ہے کیونکہ وہ ریسرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں. گجراتی زبان کے اندر بائبل کا ترجمہ کیا تھا کرسچینز نے, کیوں, تاکہ گجرات میں جا کے بائبل پھیلا سکے اور اس کے ترجمے بھیج سکے. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں اپنے دین کے لیے. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کوئی کام لے سکتا ہے. قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, پڑھنے کے بعد خشیت کتنی ہے. اس وقت بھی میں اور آپ اپنے دل کو چیک کریں, اتنی زبردست آیتیں پڑھ رہے ہیں, اتنا برا انجام جن کا ان کا ذکر ہے, تو کیا دل میں کوئی لیئرنیس تو نہیں آ گئی. قیامت کے جھٹکوں کا سن سن کے اب آرام ہی ہو گئے. اللہ کہتے قلوب یوم, تو اس دن ہال تاری ہوں گے ان کے اوپر, منافقوں کے, کافروں کے, جبکہ مومن تو بڑے مطمئن ہوں گے. پڑھ چکے ہیں سورۃ انبیاء آیت 103 میں کہ وہ گھبراہٹ کا دن مومنوں کو تنگ نہیں کرے گا کیونکہ فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, خوشخبریاں دیں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر آج ڈر گئے نا تو ولی من خاف مقام ربہ جنتا, اللہ کی ذات جب بندے کو ڈرا ہوا دیکھتی ہے نا تو اس کو پھر اور نہیں ڈراتی بلکہ اس کو تسلیاں دیتی ہے. آپ دیکھیں آپ کا بچہ تنگ کر رہا ہے نا, آپ کو بہت تنگ کرتا ہے, آپ غصے میں چیخیں گی لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی آواز سے ڈر کے دبک گیا تو آپ اسی بچے کو سینے سے لگا لیں گی. پھر ہم بچوں کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو ہم تو انسان ہیں, اللہ کی ذات وہ کتنی بڑی بات ہے, وہ کتنی بڑی ذات ہے. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر ہے. پھر ایک چھوٹا سا سوال ہے ان آیتوں میں کہ توبہ کیوں کہا گیا, کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں یہ وادی تیک تھی اور کوہ طور تھا. تو اس کے مختلف معنی ہیں. مقدس وادی جس کا نام توبہ تھا, کیوں کہتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جو دو مرتبہ مقدس کی گئی. کیوں کہ ایک دفعہ اسے اس وقت مقدس کیا گیا جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا, اور دوسری دفعہ تب جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو نکال کر اس وادی میں لائے تھے. اور توبہ کے ساتھ رات کا بھی تعلق ہے. کچھ کہتے ہیں رات کے وقت مقدس وادی میں پکارا تھا. تو عربی زبان میں ایک محاورہ ہے جا عباد توبہ, یعنی فلاں شخص میرے پاس رات کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد آیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی. تو یہ جو بات ہے نا کہ شاید تیرے اندر خوف پیدا ہو, اس پہ تھوڑی سی بات مزید کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پہلے کلام میں ہی لگتا ہے کہ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ملا تھا؟ دوسرے میں. پہلا کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. دوسرے میں کہا گیا تھا قم فانذر, رائٹ. تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے دو بڑے مقصد تھے, وہ اس کی طرف اشارہ. فرعون اس وقت کا طاغوت تھا جس نے لوگوں کو اللہ کے دین اور قانون سے روکا ہوا تھا. جب بڑے لوگوں کے پاس دین آ جاتا ہے تو دوسروں کے پاس خود بخود آ جاتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ فرعون کو کی اصلاح کر دیں تو بہت ساروں کی اصلاح خود بخود ہوگی. میں سوچتی ہوں آج بھی کبھی ہمارے سارے کے ہاتھوں ایسے نہیں لمبے اور نہ ہمارے پہنچ میں ایسی چیزیں, لیکن دنیا میں آپ کوئی مشہور لوگوں کو جانتے ہوں گے, حکومتیں ہیں جن کا بہت روب ہے لوگوں پہ, اور مطلب لوگ ان کی طرف نظریں لگاتے ہیں. میں سوچتی ہوں اللہ اگر آج کے دور میں ایک دم ایک جیسے کہتے ہیں نا انقلاب پیدا کرنا ہے, خبر آ جائے فلاں شخصیت مسلمان ہو گئی, فلاں ملک کا بادشاہ مسلمان ہوا تو اس نے اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ کر دیا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے دین پھیلے گا. چند بڑے لوگ اگر دین پہ آ جائیں تو باقی لوگوں کے لیے آنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ ساری باتیں سن کر اب دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کائنات کی کچھ نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور یہی خوبصورت انداز ہے, کبھی تاریخ سے سبق لو اور کبھی حال سے, یعنی کائنات پہ غور کرو. اب اس کو سنتے ہیں تو آپ نے بھی تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ پوچھو, آپ بتائیے کس کا مشکل ہے. اللہ کے لیے تو نہ آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے نہ ہمیں, لیکن اگر بشریت سے دیکھیں تو آسمان زیادہ مشکل ہے. ہم تو چھوٹے سے ہیں, آسمان تو اتنا بڑا ہے. تو جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا اس کے لیے انسان کو بنانا کیا مشکل ہے؟ فرمایا اس نے اس کے ساتھ کیا کیا, آسمان کو بنایا, اور اس کے بعد رفع سمکہا فسواہا, پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بنا دیا, اس کی بلندی اونچی کی اور اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا, یعنی آسمان کو تھک کر دیا. سمک, سمک کا لفظ آپ دیکھیے بلندی کے لیے آ رہا ہے ادھر. وقت چلیلہا وخرج دوحاہا, اس رات کو تاریخ بنایا اور اس کے دن کو نکالا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا, پھر اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. اس سے ایک تو ترتیب پتہ چلتی ہے, پہلے آسمان بنا تھا پھر زمین بنی, اور زمین بچھی تھی بالکل اس کو سیدھا کر دیا. پھر اخرج منہا ماءہا ومرعہا, پھر اس نے پانی اور چارہ نکالا. ما تو پانی اور مرا جو ہے نا چارے کے لیے جو جانور کھاتے ہیں. والجبال ارساها, اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا. اور کیا کہا؟ متاع لکم ولینامکم, یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. اب اتنی ساری چیزوں میں جو کچھ غور و فکر کیا کروایا گیا اس پہ ذرا سا غور کیجئے. لفظ سمکن چھت کے لیے آتا ہے, روف کو کہتے ہیں. ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بالکل اس طرح سے بنا دیا جیسا ہونا چاہیے, کہیں سے ٹیڑھی نہیں, کہیں کوئی سوراخ نہیں, کہیں کوئی تفاوت نہیں. اور اختشا اسلم اخرجا کا مطلب کیا ہے؟ ابرزا, یعنی اللہ تعالی نے کھلا کر دیا, روشن کر دیا. نہارا ہا کی جگہ یہاں دوہا ہا کا لفظ آیا ہے. دوہا کہتے ہیں چاشت کے وقت کو, سب سے اچھا دن ہوتا ہے کیونکہ ابھی دن شروع ہوا ہوتا ہے. اور دہا ہا ہموار کرنا. آج بھی آپ دیکھیے کہ زمین کی جو اوپر کا کرسٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اللہ نے اس کو کتنا ایون کیا ہوا ہے. ہمارے پاؤں میں کانٹے نہیں چپتے, ٹیڑھا نہیں میڑھا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر سوچو کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. فیضا جات الکبرا, پھر جب وہ بڑی آفت یعنی قیامت آئے گی. نوٹ کر لیں, قیامت کا ایک نیا نام آپ کے سامنے آ گیا, الطامت الکبرا. یوم یتذکر الانسان ما سعا, جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا. پھر دیکھیں لفظ صحیح ہے, بھاگ دوڑ کیا تھی, کوششیں کدھر تھیں. وبرزت الجحیم لمن یرا, اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کر دی جائے گی, بالکل سامنے آ جائے گی جہنم. کافروں کے سامنے کیوں ہے؟ تاکہ دیکھ لو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. بات کہتے ہیں مومن بھی دیکھیں گے, کافر بھی دیکھیں گے. کیوں؟ کہ مومن اللہ کا شکر کرے کہ انہوں نے اللہ کی بات مان لی اور اس میں نہیں آ سکے, اور کافر اس کو دیکھے اور خوف زدہ ہوں, غم اور حسرت کا ذریعہ بنے. فما من طغى, تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی, پہلا جرم نمبر ون لکھ لیں. دوسرا, واسر الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی, پرائیورٹائز کیا ہوگا. ہے کوئی ہم میں سے؟ ہے کہیں سرکشی کا کوئی عکس ہماری زندگیوں میں؟ اور ہے دنیا کو ترجیح دینا کہیں؟ اللہ ہم میں سے کسی کو ایسا نہ کرے. فرمایا اگر ایسا کوئی ہوا تو فائن الجحیم ہی المأوا, تو اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, پھر جہنم اس کو جگہ دے گی. اللہ ہمیں بچا کے رکھے. اس کے برعکس, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, یہ ہے تھیم آیت اس سورت کی. ہاں, جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. جنت میں جانے کی تین خوبیاں ہیں, خاف مقام ربہی, یعنی خوف ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا, اور نہن نفس عن الہوا, اور اللہ کی سوری نفس کو خواہش سے روکنا. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے. ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں کہ ہمارے اندر کتنا ہے. اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها, لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں. فیم انت من ذکراها, آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق, یعنی یہ کوئی آپ کا کام تھوڑی ہے کہ آپ لوگوں کو قیامت کی خبریں دیں. الی ربک منتہاها, اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی طرف ہے, دیٹس اٹ. اس کو پتا ہے کہ کب آئے گی, یعنی نبی کو بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. آپ کو کیا پتا ہے آپ کا کیا مقام ہے؟ انما انت منذر من یخشاها, آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے. نوٹ کیجئے گا, جو پہلے سے ڈر رہے ہیں, جو پہلے سے ڈر رہے ہیں, اللہ کہتے ہیں آپ ان کو مزید ڈرائیں. پتا چلا کہ جب تک آپ کے اندر خوف خدا نہیں ہوگا نا, آپ نبی کی بات سے بھی نہیں ڈریں گے. رہ گئی قیامت کب آنی ہے, فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها, جس روز اسے دیکھ لیں گے تو اسے ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا ایک آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے. یہ جو عشیہ ہے نا, عشاء کا لفظ اسی سے ہے, بالکل اینڈنگ ٹائم, مغرب اور عشاء کے قریب کا وقت کہہ لیں. اور دوحا کے جی جب سورج چڑھتا ہے, یعنی یہ جو 12 بجے کا ٹائم ہے جب پیک پہ ہوتا ہے, یعنی ایک طرف دن کا آغاز اور دوسری طرف دن کی انتہا. پتہ کیا چلا کہ آج سوال بہت پوچھتے ہو, کام کر لو. شرط ایک ہے کہ دل میں خشیت پیدا کر لو, اللہ کی بات سمجھ آئے گی. اور جس بندے کو آخرت یاد رہے گی اس کے لیے دنیا کی سب چیزیں پیچھے ہوں گی. عشیہ کہتے ہیں ظہر سے لے کر غروب شمس تک کے وقت کو, اور دوحا طلوع شمس سے نصف النہار تک کے لیے. اے ایم اینڈ پی ایمز کا بھی کچھ تعلق ہے اس میں. کیا پتہ چلا کہ کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت بھول جائیں گے, اس کے مزوں کو بھول جائیں گے. پھر انہیں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک پورا دن بھی نہیں رہے, دن کا پہلا حصہ یا اس کا آخری حصہ ہی دنیا میں رہے, یعنی دنیا کی زندگی بہت مختصر دکھے گی. تو یہ تھی دنیا, چلی گئی, ختم, دیٹس اٹ, جو کرنا تھا کر لیا. آپ دیکھیں کہ ان پوری صورتوں میں آپ کو ایک ریدھم دکھتا ہے نا, بس ایک ہی بات کو کہا جا رہا ہے, اور بیچ میں اتنی بڑی بڑی باتیں آتی ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں بولنے کو ہی دل نہیں کرتا. ایسے لگتا ہے سب جو کہنا تھا کہہ دیا, جو سننا تھا سن لیا, بس اب اس کا یقین رکھ لو کہ قیامت آئے گی اور آنے والی ہے. اور جتنا قیامت کا یقین آتا ہے اتنا عمل کرنے کو دل کرتا ہے. اس میں خاص طور پہ جو نحن نفس عن الہوا, آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, سیلف کنٹرول نہیں ہے. نفس کو پوچھتے ہیں, خواہشات بہت ہیں, تمنائیں بہت ہیں. ایک دفعہ تلاوت سنتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ, اور پھر انشاءاللہ آپ سننے کے دوران نوٹ کیجئے گا کہ آپ کے ذہنوں میں کیا باتیں آتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تھوڑا سا ڈسکشن بھی کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نصیحت کا ذریعہ بنا دے, ایسا نہ ہو کہ ہم یہ باتیں سن کر سن ہو جائیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو بار بار کہتا چھٹ سو کے چلے نا, اب قیامت کی باتیں ہیں یہ تو ہم روز ہی سنتے ہیں, تو دعا کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے دل میں اتر جائے. دیکھیں آپ اس تصویر کو دیکھیں اور ساتھ ان جملوں کو سنیں تو کیسا لگتا ہے. یہ شخص ایک وقت تھا کہ اپنے آپ پر رب اعلیٰ کہتا, اور یہ اس کی ریئل ممی ہے جو اس وقت نکلی ہے, اور اسی کو دیکھنے کے لیے لوگ مصر جاتے ہیں. دیکھیں جثہ فرعون, اس کی اصل شکل دیکھیں, اور پھر سوچیں کہ آج کے دور میں جو بڑے بنتے ہیں ان کا کیا اللہ کی نظروں میں کیا مقام ہے. وأغطش ليلنا وأخرج ضحاها والأرض
بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء
جی اب آپ لوگ شیئر کیجیے کہ آپ نے کیا فیل کیا بیٹھ کھول لو جی ادھر سے جی آپ کچھ کہیے آپ کا نام مجھے یاد نہیں آپ فرسٹ ون کوئی بھی بات شیئر کرنا چاہیے جی فرزانہ آپ کچھ کہ جی بالکل فرعون کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر احساس ہوا کہ کل تک وہ کیا تھا تو ایک تو بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس کا نام کس طرح لیا یہ بھی تو ایک بات ہے نا بعض دفعہ ہم اپنے ناموں کے ساتھ اتنے سابقے علاقے لگا لیتے ہیں اللہ نہ کرے اگر اللہ کی نگاہوں میں ہمارا غلط مقام ہوا تو سب کو ایک دن اللہ دکھا دے گا یہ بڑی عزت والے بنتے تھے اپنے آپ کو بہت بڑے کہتے تھے اور کسی نے پوری صورت میں کیا دیکھا جی پیچھے سے آپ حاجرہ یوم یتذکر الانسان ما سعا اصل یہی بات ہے دیکھیے میری اور آپ کی کوششوں سے نتائج کیا نکلتے ہیں اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے ایون آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں آپ کو پھر بھی نہیں پتا وہ بڑے ہو کے کیا بنیں گے رائٹ لیکن آپ بچ جائیں گی کیونکہ اللہ کہے گا میں دکھاؤں گا کہ تم نے کیا کیا تمہاری کیا کوشش ہے اور میں نوٹ کر رہی ہوں کہ آخری پارا میں صحیح کا لفظ بہت ہے سا کوشش دیکھو کیا اور آپ دیکھیں تامت الکبرا بڑی آفت سب پہ چھا جائے اس سے اس کی شدت پتہ چلتی ہے لفظ تامہ میں خود ہی شدت ہے اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ جب انسان کا محاسبہ ہوگا خبر ہوگی نہ میں مال دائیں ہاتھ میں مجھے یہاں پھر ابو ہریرہ یاد آ رہے ہیں کہ جب کسی نے ان کی برائی کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ہر وقت ان تین مقامات کی فکر لگی رہتی ہے موت کیسے آئے گی بدنازیاتی کا رقع سوچ لیں اور جب نہ میں اعمال ملیں گے تو کس ہاتھ میں ملیں گے اور پل سرات سے کیسے گزروں گا اگر میں ان تین مقامات سے بچ گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لوگ مجھے اچھا کہیں کہ برا کہیں ہو کیئرس لوگوں کی کیا اوقات ہے اور میں ان کی بات کو کتنا سوچوں لیکن اگر میں ان میں سے کسی ایک جگہ پہ پھنس گیا تو ہر بندے کو حق ہے کہ وہ میری برائی کرے اب اللہ ہمیں بھی تو اتنا بے نیاز بنا دے ہم تو لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو یہ چیز دیکھیے کہ اللہ سامنے جہنم دکھا رہا ہے اور یہ جو آئے تھے نا وہ برری ستل جہیم علی میں ہی شرا اور قریب پر یعنی ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول دی جائے گی جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. سچ بتائیے کیا آج کا لائف سٹائل آسر الحیات دنیا نہیں ہے؟ ہم سب اسی چکی میں سے گزر رہے ہیں. غم ہم میں کہتی ہوں آج کے دور کا جو ہمارا فتنہ ہے, جو آج کے دور کی جو ہماری آزمائش ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے غموں میں جیتے ہیں اور اس دنیا کی تمناؤں میں جیتے ہیں. ہم اس دن خوش ہوتے ہیں جس دن ہمیں کوئی دنیا کی بہت خوشی مل جاتی ہے, ہم اس دن دکھی ہوتے ہیں جس دن ہمیں کوئی آخر دنیا کا غم ملتا ہے. ہماری زہر چھٹ جائے, ہماری اثر چھٹ جائے, ہم ہے اتنا کوئی نہیں جتنا ہمارا 1000 پاؤنڈ کا نقصان ہو گیا. سچ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے 1000 پاؤنڈ کا نقصان اور اثر کی نماز کا قضا ہونا, دل کو غم کب لگتا ہے؟ 1000 پاؤنڈ پہ لگتا ہے. نماز ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کل پھر آنی ہے پڑھ ہی لیں گے, ابھی ایک اور آنی ہے اگلی پڑھ لیں گے, قضا کر لیں گے. اور نہن نفس انل ہوا, خواہشوں کے اوپر قابو پائے بغیر جنت نہیں مل سکتی. حدیث میں آتا ہے خفت الجنت بالمکارہ, گھیر لی گئی جنت نفس پہ بوجھ پڑنے والی چیزوں سے. یہ باڑ ہی ہے نا نماز کی, روزے کی, جہاد کی, اللہ کا دین سیکھو, یہ رکاوٹیں. دل نہیں کرتا یہ کرنے کو لیکن کرنی ہے. خف ڈھانپنا سراؤنڈیڈ کے معنوں میں. وخفت النار بالشہوات, اور گھیر لی گئی جہنم شہوات کے ساتھ. آپ پتہ کہ جہنم سلپری ہے, تھوڑا سا امیجن کریں, کیونکہ اب ان صورتوں میں ہم نے جنت جہنم کو بھی بہت پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ جیسے یہ گراؤنڈ فلور ہے, ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے جسٹ لائک دس کہ یہ دنیا ہے نا, یہ آخرت کا میدان ہے, ہم یہاں کھڑے, یہ میدان محشر ہے. چلے یہ جو بیچ کا گیپ ہے آپ اس کو سوچے کہ ہم سوچتے ہیں یہ میدان محشر ہے, اور بس ادھر سے نکلیں گے نا تو لیفٹ ٹرن لیں گے نا تو یہ ادھر جہنم ہے, اور بس ادھر سے مڑیں گے نا تو ادھر رائٹ ٹرن لیں گے تو ادھر جنت ہے. امیجنیشن میں یہی آتا ہے, اما منوت یہ کتاب بہ بیمینی ہر شمالی, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ بس دونوں ایک ہی پارکنگ لاٹ کے دو ڈفرنٹ ایجز پہ ہیں. نیور. جنت جو ہے نا, اب آپ سوچئے کہ یہ آپ کھڑے ہیں, میں آپ, جو ہماری زندگی ہے, جنت کے اس سے اوپر کا سفر ہے. یعنی آپ یوں سوچیں, اس کو آپ یوں کریں گے نا, ادھر جائیں اگر آپ کو میدان حشر سے جنت میں جانا ہے نا, یا اس دنیا میں رہتے ہوئے, تو آپ کو اوپر جانا ہے, اور اوپر جانا مشکل ہوتا ہے, فرکشن ہوتی ہے, آپ کو سپیڈ صحیح رکھنی پڑتی ہے, کہیں بھی آپ گر سکتے ہیں, ہلکی سی غلطی آپ کو کھائی میں گرا دے گی. یہ ہے نہن نفس انل ہوا, اپنی بریک اسٹرانگ کرو. آپ جب اوپر جا رہے ہیں کتنا اسٹرانگ, آپ کتنی اسٹرانگ گاڑی ہوگی, فور ویلز کار ہوگی, اور آپ اپنے اسٹیئرنگ پہ نظر رکھیں گے, اور اگر بار بار گاڑی گھوم بھی رہی ہے پہاڑ کے ارد گرد, چلیے اب امیجن کریں, آپ اوپر جانا چاہ رہے تھے اور آپ نے گاڑی بند کر دی تو کیا ہوگا؟ گاڑی ٹھک سے نیچے گر کے. یہ ہے جہنم, یہ میدان حشر ہے. جنت میں جانا ہے تو اوپر, اور اوپر اسٹرگل ہے, پیچھا پڑ چکے ہیں. فمن شرح اللہ صدرہ, یہ جس کا اللہ سینہ کھول دے وہ ایسے جیسے وہ چڑھائی چڑھتا ہے آسمان کی طرف. تو جہنم میں جانا اتنا آسان ہے, بس آپ ادھر جائیں, بریک سے پاؤں ہٹا رہے ہیں, سیدھا گریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ڈرائیور ہیں جو پہاڑی علاقوں میں ڈرائیو کرتے ہیں, تو وہ گاڑی آخر میں نیوٹرل میں کر کے بس سٹیئرنگ کنٹرول کرتے ہیں, بریک سے پاؤں اٹھاتے ہیں, گاڑی خود بخود نیچے جاتی ہے. تو جہنم میں جانا بہت آسان ہے, جسٹ بریک سے ہاتھ اٹھا لو. اور جنت میں جانا نہن نفس انل ہوا, اب لکھ لیں, نہن نفس انل ہوا از اکول ٹو بریک اسٹرانگ کرو. ہر چیز نہیں ملے گی آپ کو مجھے اس دنیا میں, ہم اپڈیٹ نہیں ہو سکتے, ہم پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکتے اس دنیا کے, اور یہی سبق اپنے بچوں کو دیں. آج کے دور کا بہت بڑا عالمی ہے, ہم کہتے ہیں ان کی آنکھ میں آنسو بھی نہ دیکھیں اور ان کو جنت بھی مل جائے. پہلے دن سے بچوں کو یہ سبق سکھائیں کہ بچوں ہم مسلمان ہیں, ہم اس دنیا میں صرف دیا کے لیے آئے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے, انشاءاللہ جنت میں جا کے سارے ارمان پورے ہوں گے. ان کو خواب دکھائیں جنت کے, باتیں کیا کریں جنت میں, ہم کیا پکائیں گے, کیا کھائیں گے, کیسے کپڑے پہنیں گے. ہمارے بچوں کو جنت کا شوق لگ جائے, اور اگر ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کے نہ پورا ہونے پہ ہم سے ہی جھگڑے کرنے لگ جائے تو بات نہیں ٹھیک ہوگی. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا کو جنت بنا دے اس کی مرضی, لیکن ہمیں آخرت کی جنت سے محروم نہ کرے. بہت بڑا خسارہ ہوگا ہم سب کا کہ دنیا تو ہم نے جنت بنا لی. کئی لوگ کہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں تو بچے یوز ٹو ہو گئے نا, ہم اپنے بچوں کو اب پاکستان میں اور اس طرح سے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں نہیں ایڈجسٹ کر سکتے. ٹھیک ہے اس ہو کے آپ جو بھی چاہے کریں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی جگہ کے آرام کا عادی ہونے والے بچے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے تو وہاں کیسے رہیں گے؟ وہ تو پاکستان سے ورسٹ نہیں ہے نا، ہمارے ملک اتنے برے تو نہیں، بہت اچھے ملک ہیں ہمارے. میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہمارے ملک میں جاتے ہی اب سارے ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن سیلف کنٹرول سکھائیں. پھر ریکویسٹ کروں گی، آخری ریکویسٹ، اپنی تربیت کے انداز میں بچوں کو سیلف کنٹرول سکھائیں. بولنے سے پہلے سوچیں، کھانے سے پہلے سوچیں، چلنے سے پہلے، ہر چیز میں ٹھہراؤ، سکون. ایسی چلبلی سی نسلیں جو گھر میں دو بچے ایک جگہ آ جائیں تو اللہ کی پناہ، طوفان بدتمیزی ہے. دو تین بہن بھائی گھر میں ہونا تو ایسے لگتا ہے کہ بس اب محلے والے بھی توبہ کریں، تو کہاں ان کے اندر سکون آئے گا؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نفس پہ قابو پانے اللہ بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رمزی، ادھر آتے ہیں بے شک قریب، یا مائک لے لیں. جی آپ لوگ تھوڑی سی خاموشی رکھیں، پھر نہیں تو وہ ریکارڈنگ میں آپ کی آواز آئیں گی.
یہ بات ٹیشو پیپر کی گلی کی مثال دے رہے تھے کہ ایک طرف ہیل ہے اور ایک طرف جنت ہے، تو میرے دماغ میں یہ قرآن پاک کی تین چیزوں کا تصور آ رہا تھا کہ ہم ماشاء اللہ پہلا قدم ہمارے لیے اتنا آسان تھا کہ ہم آسانی سے آگے، کچھ لوگ بیچ میں سے ہمارے ساتھ چھوڑ گئے، لیکن وہ میں اس چیز کو تصور کر رہی تھی کہ ایک ہاتھ انہوں نے چھوڑا وہ سلپ کرتے. تو الحمد للہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم 30 سیزن تک، لیکن یہ 30 سیزن کا مطلب نہیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں کرنا، ابھی بہت کچھ کرنا ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ دوسرا آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں، کہ ان کی قسم سے اس سے مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ جتنا فرشتے لگے ہوئے ہیں وہ ڈسپلن کے ساتھ اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بھی میسج ہے کہ ہم بھی جو ہیں آرگنائز ہوں ڈسپلن کے ساتھ جو اللہ نے حکم دیے ہیں. اگر ہم آج مل کے کام کرنا شروع کر دیں ڈسپلن کے ساتھ، تو کافی جو ہے وہ فرق پڑ سکتا ہے، اپنی کمٹمنٹ کو نبھائیں. تو بس میرے دماغ میں یہی بات آ رہی تھی.
دیکھیے یہ ساری کائنات چل ہی آرڈر پہ رہی ہے نا، ڈس آرڈر ہوتی تو کب کے لوگ ختم ہو چکے ہوتے نا. پتا چلتا مچھلیوں کا کھانا تو کب کا ختم ہو گیا ہے، چونٹیوں کے لیے تو کچھ بچا ہی نہیں. ہر چیز اتنی سمیٹریکل چل رہی ہے اور اتنی اسموتھ چل رہی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا. پلاننگ پہلے ہے، کام بعد میں. اگر پلاننگ نہیں کرتے نا، کام شروع کر دیں گے نا، تو پھر وہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں فرشتوں کی ان صفات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ رشیدہ جی.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع جواں میں سے جو ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو مجھے اس کا ترجمہ کر دی جاتی ہے کہ یہ دعا میرے دل کے بہت نزدیک ہے، مجھے اس وقت کا احساس دلاتی ہے جبکہ مجھے پہلی بار مکہ جانا ملا، تو میں نے کعبہ کے سامنے یہ دعا کی تھی. تو یہ میری دلی خواہش ہے کہ اے اللہ ہمارا دین سنوار دے جو ہمارا آسرا ہے، ہماری دنیا سنوار دے جس میں ہمیں رہنا ہے، اور ہماری آخرت سوار کی جس میں ہمیں لوٹ کر جانا ہے. زندگی کو ہمارے لیے ہر قسم کی راحت کا ذریعہ اور موت کو ہر برائی سے نجات کا سبب بنا دیا. میں آپ سب کے لیے اس چیز کے لیے دعا کروں گا، پوری امت کے لیے. السلام علیکم و
رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، چلیے اذان لگا دیں، نماز ہوگی. جزاک اللہ خیر آن لائن والوں سے بھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جزاک اللہ خیر کثیر. واسم جزاک تعالیٰ جی، الحمد للہ جی. تو کیا ایک بات لکھیں، سب اپنی شیئرنگ دیں کہ صورت النازعات قسم کی کیا لگتا ہے. پہلے جب تک تفسیر نہیں پڑھی ہوتی تو ظاہر ہے انسان کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا ہوتی، تو مجھے ہمیشہ یہی ڈر لگتا تھا کہ جیسے ایمان والا اور بس ہر کسی کے لیے بس موت کا وقت برابر ہی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ کہ ان آیات کی ایکسپلینیشن جب سنی تو اندازہ ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی کرنے والے ہیں نا. یس، آپ سب بتائیں آپ سب کیا فیل کرتے ہیں اس کے لیے؟ ایموشنل جی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ موت کی تو بات سن کے انسان کو فیل ہوتا ہے نا کچھ. دل تو بہت ڈرتا ہے, اور صحیح بات ہے, خیر ڈرنا بھی چاہیے, بیکاز وہ ڈر ہی ہے کہ پھر جو ہمیں اصلاح کرنے کے اوپر ایک طرح سے رکھتا ہے نا, کہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں. اعمال کی فکر کرنی ہے, بالکل صحیح, کہ اپنے اعمال کی بھی فکر کرنی ہے. اور انسان بعض اوقات, بلکہ بعض اوقات یہ اکثر ہی بھول ہی جاتا ہے, لیکن جب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ سانس بھی رکنی ہے اور یہ آواز بھی بند ہونی ہے اور ہمارے سارے اعضاء ایک دن ساکن ہو جائیں گے, تو پھر انسان کو کتنا سوچنے کا موقع ملتا ہے نا کہ یس دس از سم تھنگ ریالٹی دیٹس گوئنگ ٹو بی. اللہ ہمیں حسرتوں سے بچا لیں, بالکل آمین. اور جہنم کا ذکر خوف دلاتا ہے تو جنت کا ذکر امید دلاتا ہے, بالکل کریکٹ, اور یہی ایمان والے کا کام ہونا چاہیے نا, کہ بس اسی میں پھر ہماری زندگی گزر جائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے, آمین. نیڈ ٹو ورک ہارڈ اینڈ پریپئر فار ہیئر آفٹر, اینڈ خشیت از این اسینشل ٹو ٹو لیو دیئر لائف ان دی لائٹ آف قرآن. جی بالکل صحیح. اینڈ آئی نمبر 40, فیئر اللہ میٹنگ دے اینڈ کنٹرول یور ڈیزائرز. جی بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا. اور خود کو بھی اور تمام لوگوں کو آخر کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور قیامت پر یقین بھی رکھنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کریں, ہم اس طرح قرآن, ہم اس طرح ہی قرآن سے جڑے رہیں. آمین بالکل صحیح, بیکاز یہی وہ رسی ہے کہ جس سے کامیابی ہوگی نا. یوز ٹو ریڈ اٹ بفور بیکاز تھاٹ اٹس ریدمک اینڈ ایزی ٹو ریڈ. آئی نیو بائی اسٹوری موسیٰ, بٹ ناؤ وین آئی ریڈ اٹ دیئر اٹس سو مچ مور انڈرسٹینڈنگ اینڈ پریپریشن فار اس. صحیح بات ہے کہ ہمیں ایکسپلینیشن کی بات پتا چلتا ہے نا, کتنی گہرائی ہے. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی آیات ہے لیکن اس کے اندر کتنے بڑے میسیجز ہم سب کے لیے. بیکاز for us to apply the ayahs into our lives, we need to speed up and gain taqwa. جی بالکل, it changed our spirits. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے احسان کرے. ان شاء اللہ ہم بھی یہیں اپنی کلاس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ان شاء اللہ پھر کل ایک نئی کلاس ہوگی اور ایک نیا دن ہوگا. ان شاء اللہ ہم ایک نئے اسپرٹ کے ساتھ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, آپ سب کو ای میل کر دی گئی ہے, اس کو چیک کریں اور پھر جلدی جلدی سے رپلائی کریں اور رسپونڈ کریں. ہر سرکشی سے رکنا ہے ان شاء اللہ. امین. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت ونتوب اليك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.